الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الجاح العازم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، خداوند مبارک نے سورہ حمد میں مختلف انداز سے گفتگو کی اور اشرے کے شروع میں نے عرض کیا تھا خدا نے اس سورے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصے میں خالق کا ذکر ہے اور ایک حصے میں مخلوق کا ذکر ہے. آج اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں یہ وہ آیت ہے کہ ان آیتوں سے پہلے اس محض اور خالی فقط صرف اللہ نے اپنا تذکرہ کیا اور اس آیت کے بعد خدا نے صرف اپنی مخلوق کا تذکرہ کیا، لیکن یہ وہ آیت ہے جس میں خدا نے اپنا بھی تذکرہ کیا اور اپنی مخلوق کا بھی تذکرہ کیا. اس میں خدا نے بتا کر مارا ہے کہ اے میرے بندو، کہو ایاک نعبدو، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی معبود کا بھی تذکرہ ہے اور عبادت کرنے والے کا بھی. وایاک نستعین، ہم فقط تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. لہذا یہاں پہ مدد لینے والے کا بھی تذکرہ ہے اور مدد کرنے والے کا بھی تذکرہ ہے. یہ قرآن کی، یہ سورہ حمد کی وہ آیت ہے کہ جہاں سے موضوع تبدیل ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر جو سورہ اس کا موضوع دعا ہو جائے گا اور پھر باقی جو سورہ ہے وہ دعا کی صورت میں ہے. خداوند متعال نے پہلے، اس سے پہلے کہ بندے سے اپنی عبادت کا اقرار کرواتا، اپنے مددگار ہونے کا اقرار لیتا، اس سے پہلے دلیل عبادت کو پیش کیا کہ تم میری عبادت کیوں کرو، پہلے اس کو سمجھو، بعد میں تم میری عبادت کرو. تم میری عبادت اس لیے کرو کہ میں رحمان و رحیم ہوں، تم میری عبادت اس لیے کرو کہ میں رب العالمین ہوں، تم میری عبادت اس لیے کرو کہ میں مالک یوم الدین ہوں. میں تمہارا مالک بھی ہوں، تمہارا تربیت کرنے والا بھی ہوں اور تم پر رحم کرنے والا بھی ہوں. تو پھر مجھ پہ سزاوار دیتی ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو. لہذا دلائل عبادت کو خدا نے پہلے پیش کیا اور مقصد خود عبادت کو خداوند متعال نے بعد میں عرض کیا کہ عبادت کیوں کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری تربیت کی ہے، میں ہی وہ رب ہوں جس نے تمہیں نشو نما دی، جس نے تمہیں حیات دی، جس نے تمہیں رزق دیا، جو کچھ بھی دیا وہ میں نے دیا اور بالآخر میں تمہارا مالک بھی ہوں. کل مالک کی گفتگو میں ایک نقطہ رہ گیا، وہ یہ کہ مالک، اور میں نے کہا تھا کہ مالک ہو سکتا ہے کوئی مالک ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ملکیت کے ساتھ اختیار کا تصور نہ ہو. لیکن اختیار کا تصور کون سی ملکیت کے ساتھ آتا ہے، یہ ملکیت حقیقی کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم مکان کے مالک ہوتے ہیں، دکان کے مالک ہوتے ہیں، گاڑی کے مالک ہوتے ہیں، پراپرٹیز کے مالک ہوتے ہیں، وہ ساری ملکیت اعتباری ہے. کیونکہ کائنات میں حقیقت میں اگر کوئی ملکیت رکھتا ہے تو ذات خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی ملکیت رکھتا ہی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ انسان کا نہیں ہے، اس کے مالک حقیقی کا ہے. لہذا ملکیت کے اندر، مالکیت کے اندر، نہ کہ ملکیت کے اندر، مالکیت کے اندر دو مفہوم چھپے ہوتے ہیں. جب وہ دو مفہوم جمع جہاں پر ہو جائیں تو یقیناً وہاں پہ ملکیت ثابت ہوتی ہے، ایک خالقیت اور دوسرا اختیار. اگر خلقت ثابت ہو جائے کہ فلاں چیز کا خالق یہ ہے اور اس پر یہ اختیار بھی رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یقیناً وہ اس کا مالک ہوگا. یعنی مالک کے مفہوم میں یہ دو چیزیں پوشیدہ ہیں کہ وہ صاحب اختیار بھی ہوتے غلط کر دیا تھا, لیکن نہ فقط وہ صاحب اختیار ہوتا ہے بلکہ وہ خالق بھی ہوتا ہے, اور خالق عزیزان محترم سوائے ذات خدا کے کوئی خالق نہیں ہے. انسان جو کچھ بناتا ہے وہ اس کی مخلوق کردہ چیزوں سے, اس کی خلق کردہ چیزیں جو اس کی مخلوق ہیں انہی کے ذریعے وہ سہارا لے کے نئی چیزوں کو کریٹ کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ خالق حقیقی جو ہے وہ صرف ذات خداوند متعال ہے. لہذا مالک وہی ہوگا جو کہ اختیار بھی رکھتا ہوگا, مالک وہی ہوگا جو کہ
محمد
خالق بھی ہوگا. اب اس کے بعد آج جو گفتگو ہے وہ یہ ہے ایاک نعبد. آپ دیکھیے توحید کی جب گفتگو ہوتی ہے تو توحید کی مختلف انداز سے گفتگو ہوتی ہے. ہم توحید کے صرف اس کے وجود میں قائل نہیں ہے کہ خدا اپنے وجود میں توحید رکھتا ہے, خدا تمام جہاد سے توحید رکھتا ہے. خدا کی ایک مرتبہ گفتگو کی جاتی ہے توحید ذاتی, ایک مرتبہ گفتگو کی جاتی ہے توحید صفاتی, ایک دفعہ گفتگو کی جاتی ہے توحید افعالی, ایک مرتبہ گفتگو ہوتی ہے توحید عبادی. لہذا اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ توحید ذاتی کے متعلق کی ہے یا توحید صفاتی کے متعلق کی ہے. خدا نے رحمان اور رحیم مالک یوم الدین کہہ کر, رب العالمین کہہ کر, یہ کیونکہ خدا کے اوصاف میں سے بھی ہے لہذا یہ توحید صفاتی کا تذکرہ ہے. لیکن اب کو کہا الحمدللہ بسم اللہ اپنے لفظ جلالہ کا تذکرہ کر کے توحید ذاتی کا تذکرہ کیا, یعنی میں ذات میں بھی وحدت رکھتا ہوں, میں صفات میں بھی وحدت رکھتا ہوں. علماء جب یہ کہتے ہیں کہ خدا کی توحید توحید ذاتی ہے, یعنی خدا اپنی ذات میں اپنے وجود میں واحد ہے, توحید رکھتا ہے, ایک ہے, وہاں وہ کسی بھی چیز کا کمپاؤنڈ نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر میں, کیونکہ میرے پاس جملہ نہیں ہے کہ میں کمپاؤنڈ کے مقابلے کا جملہ کیا استعمال کروں, کمپاؤنڈ جس چیز کو آپ تصور کریں وہ ذات خدا نہیں ہو سکتی. لہذا خدا بند متعال اپنی ذات میں توحید رکھتا ہے, یعنی اس کی ذات میں کسی چیز کو مکس نہیں کیا جا سکتا. اور توحید صفاتی کے معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی ذات اور ہو اور اس کی صفات اور ہو, اس کی ذات سے صفات نکالی جا سکتی ہوں, یا ایسا تصور کیا جا سکتا ہو کہ خدا کی ذات ہو لیکن اس میں صفات نہ ہو, یہ محال ہے. یعنی صفات اور ذات کیونکہ اس کی ایک ہیں لہذا اس کو کہتے توحید صفاتی. مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو انسان کاتب کہیں, یعنی وہ انسان جو رائٹر ہے, یا ہم اپنی کوئی اور سی ٹیچر کہیں, انسان جو ٹیچر ہے, انسان جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے ساتھ اپنی ایک صفت کارپینٹر ہے, اس کے اندر ہنر ہے. لیکن اگر کارپینٹر جو اس کا ہنر ہے اس صفت کو اس سے نکال لیا جائے تب بھی وہ انسان ہے. ایک شخص اگر رائٹر ہے, اگر رائٹر ہونے کی صفت کو اس سے نکال کے بھی دیکھا جائے تب بھی وہ انسان ہے. انسان سے اگر کوئی ٹیچر ہے اس کی ٹیچر کی صفت کو آپ علیحدہ بھی کر دیں تب بھی وہ ٹیچر وہ جو ہے انسان ہے. چلا انسان جو ہے اس کی جو اوصاف ہوتے ہیں اس کی غیر ذات ہوتے ہیں, یعنی اس کی اپنی ذات میں نہیں ہوتے بلکہ ذات کے علاوہ ایک باہر سے کچھ چیز ہوتی ہے جو ایڈیشنل ہوتی ہے, جو ایڈ کی جاتی ہے. اگر اس کو مائنس کر دیا جائے تب بھی ذات انسان میں فرق نہیں پڑتا. لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے, اگر اس میں سے رحمانیت کو نکال دے تو وہ اللہ رہ جائے گا, اس سے قہابیت کو نکال دے تب بھی وہ اللہ کہلائے گا, اس سے جباریت کو نکال دے تب بھی وہ اللہ کہلائے گا. نہیں, یہ تصوری نہیں ہے. جب اللہ کہا ہے تو اس کے معنی اس کے وہ جبار بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, وہ غفار بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ شکور بھی ہے, وہ علی بھی ہے, وہ عظیم بھی ہے. لہذا یہ صفات اس سے جدا نہیں ہو سکتی. اب میں صرف اپنے کمسن افراد کی کو مثال دینے کے لیے تاکہ بات باز ہو جائے کیسے جدا نہیں ہو سکتی. مثال یہ ہوتی, میں پہلے بھی مثال تو آپ کے سامنے دے چکا ہوں, وہ مثال یہ ہے کسی عنوان سے, مثال یہ کہ اگر آپ مثلا کھانا کھانے بیٹھے, کھانے میں آپ نے کہا یہ کھانا نمکین ہے, تو کھانا نمکین ہے, اگر آپ اس میں سے نمک نکال دیں گے تو اس کی نمکینیت ختم ہو جائے گی. تو مطلب کھانے کی اپنی ذاتی صفت نہیں تھی نمکینیت, بلکہ ایڈیشنل صفت تھی نمکینیت. تب بھی وہ کھانا کھانا کہلائے گا لیکن نمکین نہیں ہوگا, اس کی صفت ختم ہوگی. کھانا تو رہے گا وہ, آپ نہیں کہیں گے کہ کباب نہیں رہا, اب یہ تو نہیں کہیں گے مرغی نہیں ہے, یہ دال نہیں ہے, یہ سبزی نہیں, دال ہے وہ سبزی ہے, لیکن اب نمک کو آپ نے کیونکہ اس میں سے نکال دیا لہذا نمکینیت ختم ہو گئی, کیونکہ نمکینیت اس میں ایڈ کی گئی تھی لہذا وہ نمکین تھی. لیکن ایک شخص کا نمک نمکین ہے تو آپ ہنسیں گے, آپ کہیں گے نمک نمکین ہے سے کیا مراد ہے آپ کی, نمک تو نمکین ہی ہوتا ہے. اگر نمک سے نمکینیت نکال دی جائے, شکر سے مٹھاس نکال دی جائے, شربت میٹھا ہے بات مانی جا سکتی ہے, حلوہ میٹھا ہے بات مانی جاتی ہے, آپ مٹھاس کو نکال دیں پھر بھی حلوہ ہی تو کہلائے گا, شربت تو پھر بھی کہلائے گا, لیکن آپ کہیں شکر میٹھی ہے تو آپ کہیں گے کہ شکر کے معنی مٹھاس ہے. نمک کے تو معنی ہی جو ہے نمکینیت ہے. اگر نمک سے نمکینیت کو نکال دیا جائے, شکر سے اس کی مٹھاس کو نکال سکتے, وہ بھی شکر نہیں ہے. اگر نمک سے نمکینیت کو نکال دیا جائے تو اصل میں پھر وہ نمک نہیں, براتا ہے دوسرا ہے وہ, اس کو ہم نمک کہہ نہیں سکتے. تو بچے نمک کی جو نمکینیت کی صفت ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے, شکر کی جو اپنی مٹھاس کی صفت ہے اس کی ذاتی صفت ہے, لیکن شربت میں جو مٹھاس ہے, جو حلوے میں مٹھاس ہے, اس کی ذاتی نہیں ہے, وہ ایڈیشنل صفت ہے, وہ شکر کی وجہ سے پائی جاتی ہے. لہٰذا جو صفاتیں ذاتی ہیں اگر ان کو الگ کر دیا جائے اصلا اس کا وجود مبہم ہو جاتا ہے. یہ میں نے بہت پسترین مثال دی اور ایک مادی مثال دی ہے, اسی مثال کو آپ ملٹیپلائی کریں اسپرچل انداز میں نہ کہ فزیکل انداز میں, پھر ذات اقدس الہ کا تصور کریں تو خدا کی ذات یعنی لفظ جلالہ اللہ میں اور رحمان میں یہی رابطہ ہے کہ اصل اللہ سے اگر رحمانیت نکال دیا تو اس کو اللہ نہیں کہا جا سکتا.
سبحان اللہ
محمد
صلی اللہ.
یہ پانی میرے اوپر گر جائے تو میں یہ کہوں میں گیلا ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کہیں گے ہاں بھائی مولانا پانی گرا تو گیلے ہو گئے, لیکن میں کہوں بھائی یہ بڑا گیلا پانی تھا تو آپ کہیں گے مولانا کیا مطلب ہے, تو خشک پانی بھی ہوتا ہے, اصل کا خشک ہو تو پانی نہیں ہے, پتھر ہوگا برف ہوگا کچھ اور ہوگا, پانی نہیں ہو سکتا. پانی کی تو صفت ہی ہے کہ وہ لکوڈ ہوتا ہے گیلا ہوتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے وہ آپ کے بعد کو گیلا نہ کرے. لہذا کیونکہ اس کی اپنی ذاتی صفت ہے, اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو نکال دیا تو اصل میں بھی پانی کی آپ تعریف نہیں کر سکتے, ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکتے. عالم اسلام میں اس بات میں اختلاف ہوا, جو مذہب اہل بیت کے ماننے والے تھے ہم معتزلی تھے, وہ اس عقیدے کے ماننے ہوئے کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات عین ذات ہے, جب ہم نے کہا اللہ تو یعنی عین رحمت, جب ہم نے کہا اللہ تو عین قہاریت, جب ہم نے کہا اللہ تو عین جباریت, یعنی اس کی ذات میں صفات میں فرق نہیں ہے. لیکن بعض جو مسلمان تھے انہوں نے کہا نہیں, اس کی ذات الگ ہے اس کی صفات الگ ہے. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا جو اللہ کی ذات کو اس کی صفات سے الگ مانتے ہیں اور صفات کو ذات سے الگ کرتے ہیں, ذات کو صفات سے الگ کرتے ہیں, تو امام کہتے ہیں کہ اس کے معنی وہ یہ تصور کرتے ہیں خدا کمپاؤنڈ ہے دو چیزوں کا, ایک اس کی ذات ہے اور ایک اس کی صفات ہے, یعنی خدا کی ذات محتاج ہے اپنی صفات کی اور وہ صفات محتاج ہے خدا کی ذات کی. اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کمپاؤنڈ ہے تو یقین وہ شرک کرتا ہے, البتہ کی شرک خفی ہے. سلوات
پڑھنا
زیادہ شرک ہے, لیکن شرک خفی سے مسلمانیت سے انسان بھاگ نہیں جاتا, لیکن اس کا خدا ایک محتاج خدا ہے, ایسا خدا ہے کہ جو کہ اپنی ذات میں اپنی صفات کی طرف محتاج ہے. دیکھیں پانی لکوڈ ہونے کا محتاج نہیں, اس کی ذات ہی لکوڈ ہے. پانی جو ہے وہ شکر جو ہے وہ مٹھاس کی محتاج نہیں ہے, شکر کا مزاج ہی مٹھاس ہے, لیکن حلوہ مٹھاس کا محتاج ہے. اگر ہم نے صفت کو ذات خدا سے جدا کر دیا تو اس کے معنی دو نتیجے نکلیں گے, ایک تو یہ ذات خدا کمپاؤنڈ وجود کا نام ہے کہ دو چیزوں سے مل کے بنی, ایک ذات ایک دوسری صفت ہے. دوسرا نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ کہ ہمیشہ ایک جز اگر دوسرے جز کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا محتاج ہوتے ہیں. ظاہر ہے پانی ہے اگر H2 فارمولا ہے تو پانی جو ہے دونوں چیزوں کا محتاج ہے, جب تک دونوں جمع نہیں ہوں گی پانی نہیں بن سکتا. لہذا اگر ذات خدا کے لیے تصور کر لیا جائے چاہے اس کی صفات کے لیے بھی تو بھی یہ شرک ہے, کیونکہ خدا وہ ہے جو مطلق غنی ذات ہے. وہ کہتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر نہیں کہ جس کا وہ محتاج. صلی اللہ علیہ
وسلم
مطلب
دیکھیے ایک شرک جلی ہوتا ہے یعنی واضح شرک, کھلم کھلا شرک, وہ جو دائرہ اسلام سے انسان کو باہر کر دیتا ہے. ایک شرک خفی ہوتا ہے, خفی اور چھوٹا شرک, لٹل شرک, وہ انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نہیں کرتا. وہ ہم میں سے اکثر اس طرح کے مشرک ہیں. جو شخص خدا کے مقابلے میں دولت سے محبت کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے, یہ شرک خفی ہے. اگر کوئی خدا کی جگہ کسی اور سے بھی ڈرتا ہے, یعنی وہ اللہ سے کم اور دوسرے سے زیادہ ڈرتا ہے, تو اس کے معنی وہ خوف میں شرک خفی کر رہا ہے. لہذا شرک خفی ہے, لیکن اس سے انسان دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا. لیکن اخلاق یہ کہ خدا بند متعال کو ہر چیز میں اس کی کبریائی کا لحاظ ہے. لہٰذا یہاں تک اجران محترم گفتگو ہو چکی, یہ اس کی ذات کی گفتگو تھی اور یہ اس کے صفات کی گفتگو تھی. آج جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, توحید کا تذکرہ ہے, وہ توحید افعالی کا تذکرہ ہے. توحید افعالی یعنی اس توحید کو صلی اللہ علیہ
وسلم,
توحید افعالی کا تذکرہ ہے اور توحید عبادی کا تذکرہ ہے. توحید عبادی کے معنی کیا ہوتے ہیں اور توحید افعالی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ توحید افعالی کہتے ہیں فعل کی جمع, فعل سے منصوب ہے افعالی, فعل یعنی کام. خدا دنیا میں جتنی چیزوں کو آپ کام کہتے ہیں, ورک کہتے ہیں, جو ایکشن ہوتا ہے دنیا میں یا کسی چیز کا اثر ہوتا ہے, ریئیکشن ہوتا ہے, چاہے ایکشن ہو چاہے ریئیکشن, جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے معنی یہ اس کے پیچھے ذات خدا ہے. اگر انسان نے کسی ایکشن اور کسی ری ایکشن کے کہا کہ یہ ایکشن ری ایکشن فلاں کی وجہ سے ہے تو یہ شرک ہوگا. خدا کی افعالی ذات نے یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز تاثیر نہیں رکھتی. اور یہاں میں مثال جو دیتا ہوں, میں یہ دیتا ہوں, ایک شخص اگر پیناڈول کی گولی نیت سے کھائے کہ یہ مجھے شفا دے گی اور اس کی نیت یہی ہو کہ یہ دوا ہے جو مجھے شفا دے گی اور ذات اقدس الہ اس کے ذہن میں نہ ہو کہ اس نے اس میں شفا رکھی ہے اور اس نے وسیلہ شفا بنایا ہے, تو جانے میں ہوتا ہے پیناڈول کی گولی کھانا بھی شرک افعالی میں سے. یعنی وہ خدا کے ذات میں اس کے افعال میں شرک ہے کہ خدا مؤثر ترین ذات ہے, تم نے پیناڈول کو مؤثر سمجھا اس کی ذات کے مقابلے میں. لہذا توحید افعالی کے معنی ہی ان ہے کہ وہ جو ہے ہر فعل میں اثر اگر کائنات کی کسی چیز کا ہے تو وہ ذات خدا بندے متعال کی بنا پر ہے. وہی ہر چیز میں تاثیر دیتا ہے, وہی ہر ایک کو شفا دیتا ہے. اگر مرض ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے, ورنہ اس کی بہت آسان سی بات ہے, ڈاکٹر ایک ہی ہوتا ہے, دوا ایک ہی ہوتی ہے, علاج ایک ہی ہوتا ہے, انسٹرومینٹس ایک ہی ہوتے ہیں, سرجن ایک ہی ہوتا ہے, ہاسپٹل ایک ہی ہوتا ہے, مریض ایک زندہ رہتا ہے اور ایک مر جاتا ہے. کیوں مرتا ہے؟ اس لیے کہ خدا اگر کسی چیز میں اثر دینا چاہتا ہے تو خدا اثر دے کر اسے حیات دیتا ہے. اگر خدا کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے مرنا ہے تو ہر چیز میں اثر دے اٹھا دیتا ہے. صلی اللہ پڑے محمد اس لیے یہاں دیکھا ایاک نعبدو و ایاک نستعین, مدد فقط خدا سے, خدا کی ذات کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. اصلا تصور اگر کیا جائے ذات اقدس کو منہا کر کے مائنس کر کے کہ کوئی خدا کے علاوہ بھی مدد کر سکتا ہے اور ذات اقدس اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ مستقل پاور رکھتا ہے, تو یہ گناہ ہے, یہ شرک ہے. لیکن توحید عبادی جو ہے اس کے معنی کیا ہے, یہ بہت واضح سے مسلمانوں میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. وہ اس معنی میں کہ توحید فقط عبادت خدا کی جاتی ہے, عبادت میں خدا کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا جاتا. اچھا یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں فقط, یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی جو آیت ہے وہ اس طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین, خدا بندے متعال لفظ ایاک کو پہلے استعمال کیا ہے, نعبد کو بعد میں. اگر نابد و ایا ہوتا یا نستعین ہوتا یا یاکا ہوتا تو اس صورت میں ہم فقط کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تب بھی خدائی کی عبادت ہوتی، تب بھی مدد سے خدا سے مانگی جاتی، لیکن لفظ فقط نہیں آتا. لیکن عربی گرامر میں جب مفعول کو جو کہ سبجیکٹ ہوتا ہے اگر اس کو جو ہے ورب سے پہلے لے آیا جائے تو اس کے معنی حصر اور فقط کے ہوتے ہیں. اے خدا ہم صرف تیری بات کرتے ہیں، اس کو ایا کو پہلے لایا اور بعد میں ورب آیا ہے، لہذا اس کے معنی اے خدا ہم فقط تیری بات، صرف اونلی تیری عبادت کرتے ہیں، ورشپ صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی ہم صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں. سلام علی محمد
اللہ.
اب آپ دیکھیے عبادت میں کوئی اختلاف نہیں، عبادت سب مسلمان جانتے ہیں کہ عبادت فقط اور فقط خدا بند متعلق کی جاتی ہے. اگر انسان پوری بات کرے سرکار امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کبھی تمہاری کچھ عبادتیں بھی جو ہیں وہ زحمت ہوتی ہیں اور کبھی تمہارے عام کام بھی عبادت ہوتے ہیں. یعنی کبھی ہو سکتا ہے انسان نماز پڑھ رہا ہو لیکن وہ عبادت نہ ہو، اور کبھی انسان ایک پتھر کو بھی راستے سے ہٹا دے وہ عبادت کر رہا ہے. اس لیے کہ اگر اس پتھر کو بھی ہٹانے میں قصد قربت کیا ہے تو وہ عبادت کہلائے گی، اور اگر نماز میں بھی ریاکاری کا شائبہ ہے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی. عبادت کا مفہوم ہی ہے، کیونکہ عبادت صرف اور صرف خدا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جا نہیں سکتی، کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں. لہذا خدا نے کہا فقط عبادت کرو میری. لیکن یا کناب و یا کے نستعین جو ہے یہاں پر تفصیل ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے انسان مدد طلب نہیں کر سکتا. اگر کوئی خدا کی ذات کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے یا اپنی اس کی ادراک اس کی مدد میں اس کے مدد کا ہیلپ کرنے میں اس کو مستقل سمجھتا ہے تو یقیناً اور یقیناً وہ شرک کر رہا ہے. کوئی بھی ذات خدا کے علاوہ مدد کے لائق نہیں ہے، کیونکہ تمام ذاتیں محتاج ہیں اس ذات حق سے، تمام ذاتیں اس ذاتیں جو اس کے محتاج ہیں، اس کے سامنے فقیر ہیں، پاور لیس ہیں. جب تک وہاں سے قدرت نہ ملے، جب تک وہاں سے اجازت نہ ملے، جب تک وہاں سے پاور نہ ملے، کبھی بھی کوئی مدد کر نہیں سکتا انسان. اس کی میں نے مثال اسی لیے دی کہ ایک چھوٹی سی پیناڈول کی گولی بھی کھائے اس تصور سے کھائے کہ اس میں خدا کی قدرت شامل نہیں ہے، اس میں خدا نے تاثیر نہیں دی ہے، اس میں خدا کی حکمت شامل نہیں ہے، خدا نے اس کو وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ بذات خود یہ وسیلہ شفا ہے، تو شفا تو اسے مل سکتی ہے. یہ نہیں کہ شفا نہیں، شفا خدا اسے دے گا، شفا تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے شرک کیا. لہذا اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ جو جامع بالکل ایسے جب علم عقائد کی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر دو باتیں بیان کی جاتی اس مسئلے پر کرنے کے لیے، کیونکہ اگر اس کا ترجمہ بالکل اسی طرح سے کیا جائے جیسے نابدوں کا ترجمہ ہے اور ایا کا نابد، عبادت آپ کسی بھی سینس میں لے جائیں وہ سوائے خدا کی ہوتی نہیں، کسی بھی سینس میں انسان جو بھی تصور کر لے عبادت کا تصور سوائے خدا کی کسی کے لیے ہے ہی نہیں، کوئی کسی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم فقط نستعین کا مطلب لیں تو پھر عزیز جان ہوتا ہے میں یہ کہہ دوں کہ پانی لاؤ، مجلس پڑھ رہا ہوں میں کہہ دوں پانی لائیے، تو پانی لانا نستعین تو ہے، میں نے مدد طلب کی، اپنے بھی پانی منگوایا اور غیر خدا کو پکارا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. اگر نستعین کی توجیہ نستعین کی تفصیل نہ بیان کی جائے تو انسان اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کچھ چیزوں کے لیے، یعنی اس کے معنی یہ توحید میں شرک کرنا ہے. کیسے اپنے والد سے تم کہہ رہے ہو فیس کے پیسے جاؤ خدا سے ہی مانگو، کیسے کہہ رہے ہو مجھے کپڑے چاہیے باپ سے کیسے مانگ رہے ہو، یہ نستعین ہے، یعنی اعانت کرنا اپنی امداد کو طلب کرنا کسی سے بھی، یہ شرک ہو جائے اگر عبادت والے مفہوم میں جائے تو یہ شرک ہے. انسان دنیا میں کسی سے مانگے، ایک انسان حاکم سے مانگے تو بھی شرک ہے، آئینۂ اطہار سے مانگے تو بھی شرک ہے، مولا کائنات سے مانگے تو بھی شرک ہے، یا علی مدد کہے تو بھی شرک ہے، اس لیے کہ اس مفہوم میں اگر کہا تو اس نے شرک کیا. لہذا علماء نے کہا یہ دو فرق ہے، فرق ہے ایک مرتبہ کسی کو مدد کے لیے مستقل سمجھنا خدا بند متعال سے، ایک مرتبہ کسی کی مدد پر عقیدہ رکھنا اس پر کہ اس کو خدا نے اتھارٹی دی. اس کی مثال دے دو تاکہ بات واضح ہو جائے. مثال یہ ہے آپ کے ٹرمز بہت چلتی ہیں، بہت چلتی فارمس، فارمس بعد میں جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس پاور کنٹرول ہے، جب چاہتا ہے وہ ٹرین روکتا ہے، جب چاہتا ہے وہ چلا دیتا ہے، لیکن اصل پاور اسٹیشن کا جو ہے وہ دور کسی اور مقام پہ جہاں پہ بجلی جو ہے آپ کو فراہم کی جا رہی ہے، بجلی کی سپلائی ہو رہی ہے، وہ اگر آپ کی ٹرین کو اسٹاپ کرنا جب بھی چاہے گا جہاں بھی چاہے گا، وہ اس کے پاس اختیار موجود ہے، وہ جہاں سے بجلی کا کنیکشن ختم کیا تو اس کی پاور لیس ہو جائے گا، یہ ڈرائیور نہ گاڑی اپنی مرضی سے چلا پائے گا نہ کبھی روک پائے گا، اس لیے کہ جو پاور کنٹرول اس کے پاس ہے اب اس کے نہیں ہے، اس کے معنی یہ کہ اصل پاور اس کے پاس ہے، اختیار اس کو دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے چلا بھی سکتے ہو روک بھی سکتے ہو، لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ یہ پاور کی ملکیت رکھتا ہے یا اس کا مالک بن گیا، اس نے یہ پاور خود پرووائڈ کی ہے، نہیں اس نے اختیار دیا، کل کی گفتگو یاد ہے، اس نے کیونکہ اختیار دیا تمہاری مرضی ہے، لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں علمی اصطلاح میں طول اور عرض، اگر کرسی کو خدا کے ہم عرض سمجھا جائے، یعنی خدا کے لیول میں سمجھا جائے اس کے مقابلے میں کسی سمجھا جائے تو اس کو کہتے ہیں شرک، اس کو کہتے ہیں بدعت، اس کو کہتے ہیں دین سے خارج ہو جانا، اگر کوئی شخص نے اگر مولا کائنات سے مدد کو طلب کیا اور اس عنوان سے کہ ہاں خدا بھی مدد کرنے والا ہے، مولا علی بھی مدد کرنے والے ہیں، امام زمانہ بھی مدد کرنے والے ہیں، جناب سیدہ بھی مدد کرنے والی، تو یہ شرک ہے، لیکن اگر کسی نے اس تصور سے پکارا کہ اللہ نے ان انوار کو اپنا مظہر نستعین بنایا، خدا نے ان کو اپنا مظہر قدرت بنایا ہے، خدا نے ان کو اپنا مظہر مقدس دیا ہے، لہذا اب اگر مانگے گا تو علی علیہ السلام کے لیے ہمارا عقیدہ جو وہ یہی ہے، علی مدد نہیں کرتے مگر جہاں خدا
چاہے،
نعرہ
تکبیر، نعرہ
صلوات محمد و آل محمد،
بحث مشکل ہے، ایک اور مثال دے دوں،
کیا کہنے
مثال کے طور پہ جانا محترم،
سبحان اللہ،
آپ اکثر گھر جو کہ اوپر نیچے ہوتے ہیں ان میں لائٹ کا سسٹم بٹن جو لگائے جاتے ہیں اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ آپ نیچے ہو تو نیچے سے اس کو آن کر دیں آف کر دیں، اوپر ہو تو اوپر سے آن آف کر دیں، یعنی دونوں بٹن جو ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، یہاں سے بھی کنٹرول ہوتا ہے اسی طرح، ادھر سے بھی کنٹرول ہوتا ہے اسی طرح، لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمرے میں ایک بٹن لگا ہوا ہے، آپ کے گھر کمرے کی جو لائٹ ہے وہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے، آپ کے ہر گھر کی جگہ پہ مختلف بٹن لگے وہاں سے آپ کی لائٹ کنٹرول ہوتی ہے، وہیں سے آپ بند کر دیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا ایک مین سوئچ ہوتا ہے، وہ جو مین سوئچ ہوتا ہے اس سے آپ کا پورا گھر کنٹرول ہوتا ہے، سارے بٹن کنٹرول ہوتے ہیں، آپ اب غور اگر کریں کہ وہ بٹن جو کہ اوپر اور نیچے لگے یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے مقابلے میں نہیں، دونوں بالکل ایک سی پاور رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہم عرض ہونا، یعنی آپ ادھر سے بھی آف کر دیں آن کر دیں اس پہ فرق نہیں پڑتا، ادھر سے آن آف کر دیں تو اس پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جو یہ باہر بٹن گھروں میں لگے ہوئے الگ سے، یہ بٹن اور پاور بٹن میں بہت زیادہ فرق ہے، یہ بٹن ہے مستقل، یعنی آپ ان سے آن بھی کر سکتے آف بھی کر سکتے، لیکن اصل پاور وہ بٹن کی ہے، اگر وہاں سے آف ہو جائے تو نہ یہاں سے آن ہوتا ہے نہ یہاں یہاں سے آن آف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بٹن ایک دوسرے کے جو ہے طول میں ہے، اصل بٹن جو مین بٹن ہے مین سوئچ ہے، اگر اس کو آن کریں گے تو دیگر میں آن آف کی صلاحیت ہوگی، اگر اصل وہیں آف ہو گیا تو آپ کے سارے بٹن بیکار ہو جائیں گے، لیکن نیچے والے بٹن اوپر والے بٹن میں فرق نہیں ہوتا، آپ اس کو آف بھی کر دیں وہ وہاں سے آن ہو جائے گا، آپ وہاں سے آف کریں تو یہاں سے آن ہو جائے گا، اللہ اس کو کہتے ہیں ہم عرض ہونا برابر ہونا، اگر کوئی خداوند متعال کی قدرت اور طاقت استعانت کو اس طرح تصور کرتا ہے کہ علی علیہ السلام اس طرح سے مدد کر دیں گے آئندہ اس طرح کہ اگر خدا چاہے چاہے نہ چاہے یہ بغیر خدا پہ ڈیپینڈ یہ مدد کر دیں، یقیناً وہ شرک ہے اور وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علی مظہر قدرت الہی ہے تو یقیناً وہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قدرت دی ہے علی کو مدد کرنے کی، اللہ نے ایک نہیں تمام انبیاء کو علی کو معین بنا کر بھیجا تھا کہ علی تم وہ ہو جو میری، کیونکہ ایک اور بات کہتا چلوں، اللہ کی جتنے اسماء افعالی وہ مظہر طلب ہیں، یعنی جو جو فعل ہوتا ہے خدا کی اس کا مظہر پایا جاتا ہے، اس کا ایک جو ہے تصور ایک عکس پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی استعانت کا جو مظہر ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زیادہ خدا کا, کیونکہ وہ مدد کرتا ہے اور ہر ایک کی مدد کرتا ہے, لیکن مدد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علی علیہ السلام کے ذریعے کرتا ہے, آئین اظہار کے ذریعے کرتا ہے. اللہ جواد ایک بات کہتے ہیں, کہتے ہیں انسان کی مرضی چاہے وہ خدا سے ڈائریکٹ مانگے چاہے وہ ان کے ذریعے مانگے, لیکن خدا جب عطا کرتا ہے تو انہیں کے ذریعے محمد والے. خدا بندے مختار نے اسی کے لیے کہ خدا چاہتا تھا, میں نے عرض کی جگہ پہلی مجلس اور دوسری مجلس میں ذہن میں ہو, خدا نے اس کتاب شریعت میں اور کتاب تکوین میں زیادہ فرق نہیں رکھا. جو شریعت میں ہے کائنات میں وہی قوانین چل رہے ہیں, اور جو کائنات میں ہے شریعت کے اندر خدا نے اسی کو قرار دیا ہے. کہیں بھی کائنات کا کوئی بھی قانون ہے, قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے. خدا بند مطالع نے شاید یہی مسئلہ ہے تو خدا کی کہ خدا نے یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین ساتھ جمع کر کے بتا دیا کہ میری امداد اور عبادت ایک ساتھ ہوتی ہے. یعنی تم اگر امداد چاہتے ہو تو عبادت کرنا ہوگی, اور عبادت چاہتے ہو تو اس کے لیے امداد طلب کرنا ہوگی. یعنی تم اتنے مستغنی نہیں ہوئے ہو, تم میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ اگر تم میری عبادت بھی کرنا چاہو تم بذات خود عبادت کر سکو. لہذا عبادت کے ساتھ استعانت رکھی, اپنی ہیلپ کا تذکرہ کیا کہ اگر تم مصلی عبادت سے بھی کھڑے ہو, اگر تم روزہ بھی رکھنا چاہو, اگر تم حج بھی کرنا چاہو, مدد مجھ سے طلب کرو, کیونکہ حج کی قدرت میں تمہیں دوں گا, نماز کی قدرت میں تمہیں دوں گا, روزے قدرت میں تم سلام پڑے محمد انسان کو. بس اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مظہر اعانت بنایا نستعین کا مظہر ہے, وہیں پر مظہر عبادت ہے. لہذا شاید اسی لیے خدا نے تمام کائنات میں مرکز عبادت کعبے کو قرار دیا. خدا نے عبادت کا مرکز کعبے کو قرار دیا. خدا نے جس طرح سے کتاب تکوین میں اپنی مدد کو اپنی عبادت سے جدا نہیں کیا, اسی طرح خدا نے کعبے کو اپنے مظہر سے جدا نہیں کیا. اگر کعبے کو مرکز عبادت بنایا تو مرکز استعانت علی کو اسی کعبے میں بھی. اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو اس کعبے میں بھیج کر بتایا کہ دیکھو اگر مرکز عبادت یہ ہے تو امداد بھی یہیں سے ملے گی, اگر تمہیں وسیلہ چاہیے ہے تو وسیلہ یہاں سے ملے گا. کائنات میں بشکنی بہت ساری ہوئی, جناب ابراہیم نے بھی کی, جناب اسماعیل نے بھی کی. ہر نبی تو آتا تھا وہ کعبے سے بشکنی کرتا تھا, لیکن خدا کی ایانت کا مظہر نہیں تھا, وہ نستعین کا مزداد نہیں تھا. لہذا ہمیشہ کعبے میں پھر خدا جاتے تھے, پھر توڑے جاتے تھے, پھر خدا جاتے تھے. لیکن جب کعبے میں خدا نے گشکن کو بھیجا تو نستعین کا مظہر تھا. سوچتے ہیں کہ وہ شکری کی کیا آج تک پھر کعبے میں نہ ہو. امداد سب سے اہم امداد ہے علی مرتضیٰ کی صاحبان اسلام پر, کہ اس مرکز توحید کو شرک سے علی نے ایسا پاک کیا کہ آج تک پھر وہاں پہ شرک نہ ہو سکے. ورنہ توحید کے پاک تو پہلے بھی کیا گیا تھا لیکن پھر شرک ہوتا تھا. اس لیے کہ اب مظہر شکن ہے اور مظہر استعانت ہے خدا کی, جو خدا کی مددگار ہے, خدا کی طرف سے اس کی مخلوق پہ مددگار ہے. اس نے سب سے پہلے خدا ہی کے دین کی مدد کر کے بتائی. سلوات پڑھیں محمد والا. کیوں عزیزان محترم, اپنی عبادت کا تذکرہ بھی کیا اور اپنی مدد کا تذکرہ بھی کیا. انسان بہت محتاج ہے. مجھے یاد نہیں میں نے آپ کے درمیان کوئی مثال دی ہے یا نہیں دی ہے. انسان کیا جب مارکیٹ جاتا ہے اور کوئی چیز خریدتا ہے تو مارکیٹ سے وہ چیز خریدتا ہے تو کیا اس چیز کی قیمت دے کے آتا ہے؟ نہیں, صرف اس چیز کی قیمت نہیں دیتا. وہ مارکیٹ جاتا ہے, وہ چیز جو مارکیٹ تک ٹریولنگ کا اس کا خرچہ تھا وہ بھی ہم ہی سے لیتے ہیں. وہ اس کی پیکنگ کا خرچہ وہ بھی ہم سے لیتے ہیں, وہ جو بیچس ان کو دینا اس کا خرچہ وہ بھی ہم ہی سے لیتے ہیں. یعنی چیز ہو سکتا ہے اس کی اپنی ورتھ جو ہے وہ 10 فرینک ہو, لیکن 20 فرینک یا 50 فرینک جو جاتی ہے اس پہ اتنے ٹیکسز لگتے ہیں, اس پہ ویجز ہوتی ہے, اس پہ پیکنگ ہوتی ہے, اس پہ جو ٹریولنگ کا خرچہ ہوتا ہے اسٹور لانے کا لے جانے کا, ان تمام چیزوں کو ملایا جاتا ہے تب جا کے وہ چیز ہمیں اس قیمت پہ ملتی ہے. یعنی چیز اگر دنیا میں ہمیں کوئی دیتا ہے تو کوئی مفت نہیں دیتا, کوئی مفت نہیں دیتا, اپنی ہر چیز کا حساب و کتاب کرتا ہے, اپنی پوری جو اس نے آپ کو سروس فراہم کی پوری سروس کے وہ آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں, تب آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا کیمرہ آتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے کیمرے کی پیمنٹ کی نہیں, کیمرے کی نہیں کی ہے, آپ نے کیمرہ بننے سے لے کر آپ کے ہاتھ آنے تک جتنے اخراجات ہوئے اس کے, اس کیمرے کے ہر خرچے کو آپ سے لیا گیا ہے. لہذا دنیا اس طرح سے, لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے. خالق کائنات اس طرح سے حساب و کتاب نہیں کرتا. انسان 2 رکعت نماز پڑھے, مثال سے 2 رکعت نماز کی, انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اگر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خدا اسے پوری 2 رکعت کا ثواب دیتا ہے, پوری 2 رکعت کا ثواب دیتا ہے, جبکہ خدا کو حق ہے کہ وہ 2 رکعت ثواب نہ دے. بلکہ اگر میں جو ابھی تحلیل کروں گا آپ کو پتا چلے گا اصلا خدا کیا ہم استحقاق کے ثواب رکھتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہے گا اگر تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو اس میں جو تم نے کلام پڑھا ہے وہ کس کا کلام تھا, تم نے جس زبان سے پڑھا ہے وہ زبان کس کی تھی, میری اب کل کی اگر مجلس یاد و ملکیت والی, تم نے کس زبان سے تم نے پڑھا ہے وہ زبان میری تھی, کس قدرت سے استفادہ کیا وہ قدرت میری تھی, کن ٹانگوں پہ کھڑے وہ ٹانگیں میری تھی, کس مسلح پہ کھڑے وہ مسلح میرا تھا, کس زمین پہ عبادت کی وہ زمین میری تھی, تم نے کس انداز سے بات کی وہ میں نے دیا تھا, جو قدرت تھی جو پاور تھی, تم نے وضو کیا تھا وہ پانی کس نے دیا تھا, وہ آدھا کس نے دیے تھے, ان میں تاثیر کس نے دی تھی. یعنی خدا اگر حساب پر آئے تو کہے تم اس سے لینے کیا آئے ہو, جس کو جو کچھ بھی تم نے کیا تھا وہ سب کچھ تو میرا دیا ہوا تھا, میرا دیا ہوا تھا. لہذا انسان کبھی بھی کتنی ہی عبادت کر لے خدا کے اوپر رائٹ نہیں رکھتا کہ خدا اس سے اجر دے, اس لیے کہ خدا وہ ہے کہ اس نے سب کچھ فراہم کر کے توفیق بھی اسی نے دی. لہذا خدا اگر دینے پر آئے, جزا دینے پر آئے تو وہ کہے میں جزا کس بات کی دوں. مثال کے طور پر ابھی میں ایک گھر میں رہ رہا ہوں, آن صاحب کے جو دوست ہیں, اب آپ میں فریج سے بھی استفادہ کر رہا ہوں, میں مائکرو اوون بھی دیکھ رہا ہوں, میں واش روم بیڈ روم سب ڈرائنگ روم سب آپ استعمال کر رہا ہوں, ان کا گھر پورا استعمال کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ آئے آ کے کہے کیونکہ آپ نے ہمارا گھر استعمال کیا لیجیے ہم آپ کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں, کیسا عجیب لگے گا, عجیب لگے. بلکہ وہ کہے گا ہم آپ سے چارج کرتے ہیں, وہ ہمیں دے گا نہیں, آپ نے ساری ہماری چیزیں استعمال کی, بجائے وہ پیسے کس بات کے. اگر وہ بھی دیتا ہے کچھ پیسے تو اس کا لطف و کرم ہوگا, اس کا لطف و کرم ہوگا. سامان ہم نے چیزیں خدا کی استعمال کی, اس کے بعد جو خدا آج دے رہا ہے وہ اپنے لطف و کرم اس کا یہ لطف ہے. انسان اس کے اوپر کبھی بھی رائٹ رکھ نہیں سکتا, خدا کے اوپر کسی نے نہ حق رکھا ہے اور نہ کوئی رکھ سکتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کسی نجی محفل میں کچھ دنوں پہلے کہ بعض افراد صحیح تفکر نہ کر کے, توقع نہ کر کے لوگ محسن کہتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں, اللہ کا بھی محسن حسین ہے. اصلیت انسان شرکانہ مشرکانہ باتیں, امام حسین کچھ بھی کر جائیں کیونکہ مخلوق ہے خدا ہے, اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر سکتا, کیونکہ امام حسین کے پاس بھی جو کچھ دیا ہوا تھا وہ خود خدا کا دیا ہوا تھا. لہذا انسان کبھی کبھی غلطی سے یا دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ غلط باتیں کہہ جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان کتنی بڑی قربانی دے دے, کتنا عبادت کر لے, کتنی خدا کی اطاعت کر لے, خدا پہ رائٹ نہیں بنتا, خدا پہ کسی کا رائٹ نہیں بنتا. رائٹ کیسے بنا ہمارا؟ اس لیے کہ اس نے وعدہ کر لیا, اس نے وعدہ کیا تو اسے دینا پڑتا ہے. اس نے کہا تم نماز پڑھو میں اجر دوں گا, تم حج کرو میں اجر دوں گا, تم والدین ساتھ نیکی کرو میں اجر دوں گا, تم امی ساتھ ملا کرو میں اجر دوں گا. یہ اجر دینا اس لیے ہے کہ اس نے اب وعدہ کر لیا ہے اور وہ خود پہ وعدہ نہیں کرتا, وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. تلوار پڑے محمد دنیا میں ہم اس لیے محتاج ہیں خدا کے. نستعین جو خدا نے کہا کہ تم ہر قدم پہ محتاج ہو, ہر لحاظ سے محتاج ہو, تم اس بات کے بھی محتاج ہو جو سانس لے رہے ہو, ہم چاہتے ہیں تو تم سانس لیتے ہو اور ہم چاہتے ہیں تو تم سانس نکال دیتے ہو. اگر ہم چاہیں تم سانس نہ لو تو تم سانس لے نہیں سکتے، اور ہم چاہیں لی ہوئی سانس تم نہ نکالو تو پھر تم نکال نہیں سکتے. تم ہر صورت میں میری مدد کے محتاج ہو، تم ہر لہجے میں میری مدد کے محتاج ہو. مثالی طور پہ آپ لوگ اتنی دور سے سفر کر کے یہاں پر آئے مجلس میں، تو ہم کتنے خدا کے محتاج ہیں، ہماری راستے میں کتنے خطرات تھے جو ہمارے ساتھ پیش آ سکتے تھے، لیکن خدا بند متعلق ان خطرات کو ٹالا. کس لیے؟ اپنی اعانت کے ذریعے، اپنی امداد کے ذریعے. اگر خدا مدد نہ کرتا ہم یہاں پہنچ نہیں سکتے، یہاں بھی ہم دو قدم نہیں چل سکتے، یہ تو بہت دور آ گئے. اس کی مثال آج کراچی نے بہترین دی، کہا ہم اتنے محتاج ہیں خدا کے. انسان جب ہائی وے پہ تیز گاڑی چلا رہا ہوتا اگر اس وقت اس کا ٹائر پھٹ جائے تو آپ سوچیں حال کیا ہوگا. اگر ٹائر پھٹ جائے تو ایکسیڈنٹ تقریباً ڈیفینیٹ ہوتا ہے، مگر روڈ خالی ہو ڈیفینیٹ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اگر ٹائر پھٹ جائے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم روڈ پہ جاتے ہیں ٹائر کتنی مرتبہ گھومتا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. جتنی مرتبہ گھومتا ہے اتنی مرتبہ خدا کے محتاج ہیں. جتنی مرتبہ گھومتا ہے خدا ہمیں اتنی مرتبہ. اگر ایک دفعہ بھی خدا ہم سے غفلت لے لے اور وہ ٹائر برسٹ ہو جائے تو یقیناً ہم ایکسیڈنٹ کے شکار پڑے. محمد یہ میں نے ایک مثال دی، پھر انجن میں سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں، پھر انسان کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ایک لہجے کے لیے انسان کی آنکھ کام کرنا چھوڑ دے، ایک لہجے کے انسان کا تصور رکھ جائے مرر میں نہ دیکھے ایسی گاڑی ٹرن لے لے انسان. یعنی ہر لہجے میں انسان تو خدا بند متعال کا محتاج ہے، کیونکہ عبادت جو انسان کی عبودیت کا مظہر ہے، بندہ ہونے کا مظہر ہے. خدا نے اس میں بھی کہا کہ تم اپنے کاموں میں نہیں، اگر تم میری بھی عبادت کرنے آؤ گے تو تم میرے محتاج ہو. لیکن ہاں طریقہ رکھا بہت عمدہ، کہا پہلے عبادت کا تذکرہ کیا، پھر اپنی عیانت کا تذکرہ کیا کہ دیکھو عبادت پہلے کرو پھر حاجت طلب کرو. پہلے عبادت کرو پھر حاجت روائی میں کروں گا. عبادت کرنا تمہارا کام ہے، حاجت روائی ہمارا. سلوات پڑھے محمد والا. ہماری روایات میں اور ادیہ کے بعض جملے ایسے ملتے ہیں، انسان نے آپ نے سنا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، شیطان رجیم سے ہم مردود سے پناہ مانگتے تھے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. اے اللہ ہم نفس ہمارا سے پناہ مانگتے. نفس انسان کا بہت بہکاتا ہے، انسان پناہ مانگے کیونکہ نفس اس کا شر ہے، اور شر جو ہے شیطان شر ہے، اس کی پناہ مانگنی چاہیے. لیکن عزیزان محترم روایات میں کہ انسان کو نماز سے پناہ مانگنی چاہیے، انسان کو دعا سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. کون سی دعا پناہ کے لائق ہے؟ یعنی نماز تو عبادت ہے، پھر پناہ کیوں مانگی جائے؟ لیکن امام حسین نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کچھ تمہارے نیک کام ہی برے کام ہوتے ہیں، اور کچھ کام عام کام جو ہوتے ہیں وہ تمہاری عبادت بن جاتے ہیں. لیکن انسان روایات میں عطا کی باتیں ظہر و عصر میں آیا کہ خدا بند متعال سے کہتے اللہم ارزقنا، اے خدا ہمیں رزق قرار دے. اللہم انی اعوذ بکا، اے خدا ہم پناہ مانگتے ہیں. من صلاتن لا ترفع من دعائن لا يسمع، اے خدا ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس نماز کی جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو، اس دعا کی جو سنی نہ جائے. یعنی وہ دعا جو بارگاہ الہی میں ایکسیپٹیبل نہ ہو، قابل قبول نہ ہو، تو ایسی دعا سے پناہ مانگنی چاہیے. اگر کوئی نماز پڑھے اور وہ نماز ایسی ہو جو بارگاہ الہی میں بلندی تک نہ پہنچے، مرفعے تک نہ پہنچے، خدا کی بارگاہ تک قبول نہ ہو، تو اس کے معنی ایسی نماز سے پناہ ہماری سلوات پڑھے محمد. خدا کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. خدا انسان جو بھی کرتا ہے، ہاں یہ انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ اچھا ہم خدا نے اتنا شر کو خلق ہی کیوں کیا، اتنے ڈینجر چیزیں بنائی خدا بند متعال نے، کیونکہ انسان کو ہر وقت خدا جو ہے مدد مانگنی پڑے، ہر وقت پناہ مانگنی پڑے. نہیں، دنیا کا نظام ہی ایسا ہے. زیرانی مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ پھول خدا نے جب کھلائے تو کاٹے تو ساتھ رکھے، وہ پھول کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ کتنے جانور آئے ان کو پھولوں کو برباد کر کے چلے جائیں اگر وہ کاٹے نہ ہو. خدا بند متعال نے جو کچھ ہستی میں خلق کیا ہے احسن خلق کیا ہے، بہتر. خدا نے کوئی شر نہیں بنایا ہے، وہ خدا ہم اس کے ہمارے لیے وہ شر ہوتا ہے، ہمارے لیے وہ عیب ہوتا ہے، ہم اسے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن خالق کائنات اس کو شر نہیں بنایا، خالق کائنات نے ہر چیز جو اس نے بنائی ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لہذا اس حکمت کو ہم نہیں سمجھتے، اس حکمت کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ خدا کہتے معطوتی کا الا قلیلا، میں نے تمہیں نہیں دیا مگر علم بہت قلیل دیا. اب خدا کے علم کے مقابلے میں انسان اپنا علم کی دیکھے تو علم ہے ہمارے پاس کتنا کہ ہم اس پر یہ اعتراض کریں خدا نے یہ کیوں بنایا، خدا نے یوں کیوں بنایا، خدا نے ایسے کیوں بنایا، خدا نے ویسے کیوں بنایا. اکثر میں بچوں سے بھی کہتا ہوں، کیوں بچے یہ کارٹون وغیرہ شوق سے دیکھتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کبھی خدا کی خلقت میں انسان غور کر کے تو دیکھے. خدا نے جیسے آپ دیکھیں کارٹون ہر رنگ و نسل کے بنائے جاتے ہیں، ہر طرح کی کارٹون بنائے جاتے ہیں، ہر طرح کی پکچر بنائی جاتی ہیں، مختلف جو ہیں تصورات کر کے فکشن موویاں بنائی جاتی ہیں، لیکن خدا بندے متعال کی حکمت دیکھیں، انسان نے آج تک اپنے سے زیدہ حسین مخلوق نہیں بنا سکا. جس طرح خدا نے حکمت کر دی اس سے زیادہ بہترین ڈیزائن کر نہ سکا.
کیا کہہ رہے،
کوئی بھی مخلوق اسے تصور کیا، اس کی شکل و صورت، اس کے جسم و جسمانیت انسان سے پستر تھی. تو خدا کتنا خالق ہے، اس نے انسان کو ہر طرح کی ندرت دی، لیکن وہ جانتا ہے. اس کی مثال دوں تاکہ ایک اور بات واضح ہو جائے، وہ یہ عزیزان محترم، مثال کے طور پہ آپ کے کھانا نکلا، کھانے میں میٹھا بھی رکھا ہوا ہے، کھانے میں نمکین بھی رکھا ہے، کھانے میں جو ہے کوئی چٹنی وغیرہ بھی رکھی ہے، پیاز بھی ہے، مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آئس کریم بھی ہے، مختلف انواع اقسام کی چیزیں رکھی ہیں. ماں نے لگایا دسترخوان، اب بچے سے کہا بیٹا تمہارا گلا خراب ہے لہذا تم آئس کریم نہ کھانا. فلاں سے کہا اپنے شوہر سے کہا بھائی آپ کو شوگر آتی ہے لہذا آپ میٹھا نہیں کھائیے گا. فلاں سے کہا آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے لہذا یہ نہیں کھائیے گا، اس میں نمک زیادہ ہے. تو بھائی رکھا کیوں گیا، یہ دسترخوان لگایا گیا ہے، یہ کھانے کے لیے دسترخوان لگایا گیا ہے، لیکن یہ اپنی اپنی انسان کی سوچ اور اپنی اپنی وہ بیماری یا اپنا اپنا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسے منع کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ مرض ہے لہٰذا ہی تمہاری مضر ہے. لیکن عزیزان محترم دسترخوان کو اگر اوور آل دیکھا جائے تو وہ دسترخوان حسین نظر آتا ہے، اس میں حسن نظر آتا ہے، وہ کمپلیٹ دسترخوان ہوتا ہے جہاں پر میٹھا بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، نمکین بھی ہوتا ہے، گلی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ وسیع دسترخوان دسترخوان اس کو کہتے ہیں. بہت اچھا سایہ خانہ ہے، بہت اچھی سایہ خانہ جنہوں نے بہترین دسترخوان سجائے، لیکن دسترخوان سجنے کے معنی یہ نہیں کہ آپ بھی سب چیزیں استعمال کر لیں. اس لیے کچھ چیزیں آپ اگر شوگر پیشنٹ ہیں تو آپ کے لیے وہ ضرر پڑے گی میٹھی چیزیں، اگر آپ کا گلا خراب ہے تو آپ کے لیے ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ مصر ہیں، اگر آپ کو بلڈ پریشر آئی جاتا ہے تو نمکین چیزیں زیادہ نہ کھائیے، لہٰذا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن بتاتے خود ہو سکتا ہے جس کو بلڈ پریشر نہیں اس کے لیے وہ چیز اچھی ہے، اس کے لیے نعمت الہی ہے، آپ کے لیے نعمت الہی نہیں ہے. جس کو شوگر نہیں اس کے لیے وہ میٹھی چیز نعمت الہی ہے. لہذا انسان کسی کے لیے وہ نعمت الہی ہے، کسی کے لیے وہ مضر بن جاتی ہے. کائنات کا خدا نے ہر چیز کو خلق کیا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے ہر چیز انسان کے لیے مفید بھی ہے. ہر چیز نہیں ہو سکتا ہے، کوئی چیز سانپ کے لیے مفید ہو ہمارے لیے زہر ہو. وہ ہماری آیا ماسک کلر آیا تو اس نے دوا ڈالی، دوا ڈالی دیکھا دوا دبوں سے کھائے لیکن چوہا کوئی بھی نہیں مرا ہوا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ڈبوں سے دوا تو غائب ہو گئی اور ادھر چوہے نہیں مرے. تو اس نے کہا ظاہر ہے وہ ماسٹر تھا، وہ جانتا تھا، تو اسنیکس جو ہوتے ہیں وہ جو چوہوں کی دوا تھی کہنے کی ان کی غذا ہے، کہتے ہیں وہ اس کو کھا رہے تھے، اس نے نشان دکھایا کہنے اسنیکس آئے تھے انہوں نے کھائے، چوہوں نے نہیں کھایا. تو میں کہا وہ مرے نہیں، کہنے یہ چوہوں کے لیے پوائزن ہے، ان کے لیے غذا کا کام دیتی ہے. لہٰذا کائنات میں ہر چیز اسی طرح سے ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہمارے لیے ضرر کا باعث ہو لیکن دوسرے کے ضرر کا باعث نہ ہو. خدا نے کائنات صرف ہمارے لیے بھائی اپنی تمام مخلوقات کے لیے خلق کیا ہے، لہٰذا انسان کو یہ جو چیز شر رکھتی ہے، انسان کو جو خطرے میں ڈال سکتی ہے، انسان کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے خدا بند متعال سے پناہ مانگے. صلی اللہ علیہ محمد. اس سے پناہ مانگے، لہٰذا خدا بندے متعال نے کہا کرنا ابدو بھیا کرنا صحیح، اے خدا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور اے خدا ہم صرف تجھ سے مدد کو طلب کرتے ہیں. خدا بندے متعال نے یہاں پہ ایک بات واضح کر دی کہ عبادت کا تعلق اس کی امداد سے ہے اور امداد کا تعلق اس کی عبادت سے ہے، یعنی بغیر توفیق کے عبادت نہیں ہو سکتی ہے. جو بھی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ خدا سے مدد طلب کرے، اور جو خدا سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے خدا سے عبادت کرے. خدا بندے متعال کی عبادت کائنات سے بہت لوگ کرتے ہیں اور بہت لوگ کرتے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. انسان کی فطرت میں خدا کی عبادت ہے، لہذا ہو سکتا ہے ایک شخص درخت کی عبادت کر رہا ہو، ایک بت کی عبادت کر رہا ہو، ایک پھول کو پوج رہا ہو، ایک سورج کو پوج رہا ہو، ایک گائے کو پوج رہا ہو، ایک چاند کو پوج رہا ہو، لیکن اس کی طبیعت عبادت کو کہہ رہی ہے. کہ تمہیں عبادت کرنا. ہاں اس نے مصداق اس نے جو چیز تلاش کی وہ غلط, وہ سمجھا یہی خدا ہے, یہ دیوتا خدا ہے, یہ پتلا خدا ہے, یہ درخت خدا ہے, یعنی اس نے گاڈ کا جو مصداق تھا وہ غلط سمجھا. لیکن اتنا پتا تھا عبادت کرنی چاہیے. تو کائنات میں عبادت تو سب کر رہے ہیں لیکن ہر کی عبادت عبادت نہیں کہلاتی. عبادت وہ عبادت کہلاتی ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو. میں اگر 5 رکعت نماز ظہر پڑھ لوں تو وہ 5 رکعت نماز ظہر میری عبادت نہیں ہوگی, اس لیے کہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے. یہ حالت سفر میں میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں, اگرچہ ظہر کی رکعت 4 ہی ہوتی ہیں لیکن میں سفر کی حالت میں ہوں, اگر میں نے 4 رکعت پڑھ لی تمام فقہاء نے فتویٰ دیا وہ نماز باطل ہے, آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی. اس لیے کہ نماز اپنے دائرے میں ہے, عبادت کا ایک مفہوم ہے. اگر اس مفہوم کے مطابق ہو, یعنی خدا کی اطاعت کے مطابق اس کے قوانین کو فالو کرنا عبادت کہلاتا ہے. توجہ کی, خدا عبادت نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, قرآن پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے, حج کر لینے کا نام نہیں ہے. اللہ کے انسٹرکشنز کو فالو کرنا, اس کی اطاعت کرنا عبادت کہلاتا ہے. جو جتنا خدا کا اطاعت گزار ہوگا وہ اتنا عابد بھی ہوگا, جس کی جتنا اطاعت کرے گا وہ اتنی اس کی عبادت کرے گا. یعنی عبادت کا معیار یہ کہ جو خدا کی انسٹرکشن کو جتنا فالو کرے گا, جتنا احکام شریعت کا تابعدار ہوگا, جتنا خدا کی مشیت کے مطابق کام کرے گا, اس کی عبادت اتنی بلند ہوگی. خدا نے جہاں استعانت میں علی کو مظہر بنایا تھا, خدا نے عبادت میں بھی علی کو مظہر بنایا کہ اگر تمہیں عبادت کا معیار بھی دیکھنا ہے, تمہاری نماز عبادت ہے, تمہارا روزہ عبادت ہے, لیکن اگر علی ضربت بھی چلاتا ہے, اگر ایک تربت چلاتا ہے ستلین سے
سبری سلوات محمد والی
محمد
کی ضربت ایک سکلین کی عبادت سے افضل ہے. کسی صحابی نے آ کر مولا علی کے ساتھ جنگ کی اور آ کر علی پر افتخار کیا, یا علی آپ نے اتنوں کو قتل کیا, میں نے اتنوں کو قتل کیا, میں نے آپ سے زیادہ کو قتل کیا. تو مولا نے پلٹ کے کہا, تیری تلوار کے سامنے جو آتا تھا تو اسے قتل کر دیتا تھا. میں 70 گھنٹوں تک میری ذوالفقار دیکھتی تھی, اگر ایک بھی موقع ہوتا تھا تو اسے
چھوڑ.
یعنی اور تلوار چلنے والوں کی اطاعت خدا میں اس طرح نہیں چلتی تھی کہ جس طرح سے علی کی چلتی تھی. یعنی علی اگر ذوالفقار بھی اٹھاتا تھا تو شریعت کے مطابق ہوتی
تھی.
یہ کہہ دینا اگر میں اور آپ ہوں اسلم, یہ جرات ہے, یہ بہت بڑی جرات ہے کوئی کہہ دے ضربت و علی عبادت افضل عبادت ثقلین. لیکن یہ صادق الاصدق نے کہا ہے, یہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے. اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا تو عزیز اس کا باور کرنا مشکل تھا. اس لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی کی امت کی عبادتوں سے علی کی عبادت فضیلت رکھتی ہے, علی کی ضربت فضیلت رکھتی ہے, بلکہ کہا ثقلین کی عبادت. ثقلین میں ملائکہ بھی آتے ہیں, اجنا بھی آتے ہیں, انبیاء بھی آتے ہیں, اولیاء بھی آتے ہیں, مرسلین بھی آتے ہیں. ان سب کی عبادتوں سے علی کی ایک ضربت فضیلت. یہاں پہ علماء ایک چیز نکتہ بیان کرتے, کہتے ہیں ماں سوائے عبادت پیغمبر.
کیا کہنے,
ان کے پیغمبر تو سند دینے والے ہیں, لہذا پیغمبر کی عبادتوں کے علاوہ کائنات میں جس نے بھی عبادت کی ہے اس کی عبادتوں سے علی کی ضربت. سلوات پڑھے محمد
صلی اللہ
علیہ وسلم.
اللہ نے اپنی استعانت کا اور اپنے بندگی کا مظہر علی کو بنایا.
کیا کہیں,
لیکن علی نے بھی اپنے ایک فرزند کی تربیت ایسی کی, اپنی شجاعت کا مظہر عباس کو بنایا, اپنی وفا کا مظہر عباس کو بنایا. اور امام مسلم نے کہا بھی, کہا بھائی عباس تم میرے لیے ویسے ہو جیسے پیغمبر کے لیے علی تھے، جیسے پیغمبر کے لیے بابا تھے اس طرح سے تم میرے مددگار ہو جیسے پیغمبر کے مددگار علی تھے۔ ایزان محترم یہ عباس کون ہے؟ صرف عباس کے تھوڑا پہلے تعارف ہو جائے، یہ عباس وہ عباس ہے کہ جب قیامت کے دن ندا آئی اور کہا کہ سب اپنی آنکھیں نیچے کر لو، آنکھوں کو جھکا لو۔ کہا کیوں جھکا لو؟ کہا اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہے، بنت رسول گزر رہی ہے، لہذا اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ تمام ملائکہ اور تمام مخلوق نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیں گے۔ جھکانے کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ صدیقہ سامنے آئیں گی، آنے کے بعد پیغمبر اسلام مسند شفاعت پر ہوں گے اور اس دن اپنی امت کی شفاعت کرائیں گے۔ پیغمبر کہتے ہیں نا میری شفاعت میری امت کے کبائر کرنے والوں کی، جو گناہگار ہیں ان کی شفاعت کروں گا میں۔ لہٰذا مسند شفاعت میں صدیقہ طاہرہ سامنے آتی ہیں اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں اے بیٹی فاطمہ تم تو جانتی ہو آج شفاعت کا دن ہے۔ کہا بابا میں جانتی ہوں شفاعت کا دن ہے، میری امت کی شفاعت کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کی شفاعت کروں، تمہارے پاس میری امت کی شفاعت کے لیے کیا ہے؟ ایک مرتبہ دامن سے ہاتھ اٹھائیں گی اور دیکھیں گے کہ ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں دو کٹے ہاتھ، کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس میرے بچے کے دو کٹے ہاتھ ہیں، ان کے ذریعے میں سب کی شفاعت چاہتی ہوں، میرے عباس کے ہاتھ ہیں، عزیز و فاطمہ کا لال نہیں تھا عباس سے کہ فاطمہ نے اپنا فرزند کہا ہے اور عباس نے بھی ماں ہونے کا قضا کیا۔ جب جناب ہن نے جناب ہن نے آ کر گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا تو امام نے کہا تھا سکلت قوم کو اے میری ماں تیری عطا میں بیٹھے، عزیزہ جب یہ کہا تھا تو اس نے پلٹ کے کہا تھا مولا میں کیا کروں، آپ نے ایسا جملہ کہا اگر کوئی عام عرب کہتا تو میں اس کی ماں کا نام دیتا اور اس کو بھی ایسے ہی کہتا، لیکن آپ کی ماں تو کہنا ہے۔ اب آپ دور سے سن رہے تھے، ایک مرتبہ گھوڑے کو اڑ لگائی اور تلوار کو کھینچ کر ان کے ساتھ ہے، کس کی ماں کا تذکرہ تھا تو کس کا تذکرہ کر رہا تھا؟ اب آپ کو لہجہ دیا کہ لوگ فاطمہ کا تذکرہ کرے۔ ایک مرتبہ امام مظلوم نے کہا بھیا یہ مقام جنگ نہیں ہے، میری ماں کا احترام کرتا ہے، لہذا عباس نے تلوار رکھ لی۔ عزیز و اسی طرح وہ گزرا، جناب عباس کو اور امام حسین کو ہی گھیر کے لایا گیا اور لا کے ان کو لشکر کو جب کربلا میں دو محرم کو اترا، اس کے بعد خیام آپ جانتے ہیں کہ پانی کے پاس لگائے گئے، لیکن اس کے بعد عزیزوں چار محرم کو عمر سعد نے حکم دیا اور فرملا کو حر کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر حسین کے خیام کو پیچھے کرو۔ جب جناب حر آگے آتے ہیں کیونکہ اس وقت فوج اشتیاں میں تھے، جیسے ہی وہ آگے آنے لگتے وہاں پہ جناب عباس کھڑے تھے اور جناب عباس کو ملے، کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ یہ ہے کہ حکم یہ ہوا ہے کہ یہاں سے خیموں کو پیچھے ہٹایا جائے۔ ایک مرتبہ عباس نے تلوار نکال کے کہا خط کھینچا اور خط کھینچ کے کہا ہے حر تو نے اس دن کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس دن تو آقا سے تلوار میں نے رکھ لی تھی، آج میرا مولا بھی ساتھ نہیں ہے، دیکھ کر ہی تلوار سے بچ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا عباس تم نے کیا سمجھا ہے؟ میں 4000 کے لشکر کا سردار ہوں۔ ایک مرتبہ عباس کو غیظ آیا، کہا اگر تو اس طرح بڑا سردار ہے تو تیرا لشکر اور تو اگر چاہتا ہے تو اس خط کو عبور کر لے۔ عباس کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ جناب مصر گھبرا گئی اور گھبرا کر جناب زینب سے کہا بے زینب آپ کا شعر بکھر گیا ہے، عباس کی آنکھوں کو دیکھ کے آ رہی ہوں، عباس کی آنکھوں میں جلال نظر آ رہا ہے، بی بی کسی طرح روک لیجئے۔ یہاں پر دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ جناب زینب امام مظلوم پاس گئی اور امام مظلوم نے آگے روکا، لیکن ایک روایت کہتی ہے کہ جناب مصر سے کہا اے مصر جا کے عباس کو کہہ دو زینب نے بلایا ہے، اگر عباس نہ آئے تو زینب آ جائے گی۔ تلوار کو رکھا اور ایک مرتبہ سر جھکا کے شہزادی کے یہ سامنے کھڑا تھا. عزیزہ تلوار چلانا آسان ہے, شجاعت کا مظاہرہ کرنا آسان ہے, لیکن اپنی شجاعت پہ قابو رکھنا اس سے بڑی شجاعت ہے. ایک مرتبہ حسین سے پوچھا, میرے مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو عباس کی خواہش تھی کہ پہخیمے نہ ہٹے. امام نے کہا, میں چاہتا یہ ہوں کہ پانی پر جنگ نہ ہو, اس لیے پہنے ہٹیں گے. عزیزو عباس خود تنابے کاٹ رہے تھے, خیال کھا رہے تھے, یہ عباس کی اطاعت کا معیار تھا. عزیزو ایک وقت آ گیا کہ جب محرم کا سورج بلند ہو گیا, عباس صبح سے بار بار آتے ہیں اور کہتے, بھیا اجازت دیجیے میں نقشہ بدل دوں گا, میں کر رات کا بند کر دوں. لیکن ہر مرتبہ امام ایک جملہ کہے, میرے بھیا تو تو علمدار ہے, تو تو میرے لشکر کی شان ہے. ارے میرے لشکر کا علمدار ہے, لہٰذا میں تجھے اجازت کر دوں گا. عزیزہ سے آشور آ گئی, سب شہدا شہید ہو چکے, اصحاب شہید ہو چکے, انصار شہید ہو چکے, خاندان شہید ہو چکا. اب جناب عباس پھراتے کہتے, مولا اب سب شہید ہو چکے, مجھ کو اجازت دے دیں. پھر امام کا وہی جملہ کہ تو تو میرا علمدار ہے, تو تو میرے لشکر کا سردار ہے. ایک بندہ عباس نے سر گھمار کے کہا, مولا اب لشکر کار ہو اس کا میں علمدار ہوں. بس بھائیوں میں یہ گفتگو تھی کہ اس نے ایک بچی کو آپ جن کو نہ جائیے, ارے سکینہ پیار کیے, میں بچوں کو دلاسا دے کے آئی ہوں, میرے جیسا پانی لائے گا. ارے جناب عباس نے کہا, میری بچی اپنے بابا سے شفاعت کر دے. جناب حسین کے پاس آئی بچی, کہا بابا میں پیار سے تڑپ رہی ہوں, اپنے جتا کا ہاتھ پکڑا خیام اقبال میں لے کر گئی. اب جب خیام اقبال کو عباس نے دیکھا تو عباس رونے لگے. بچے عزیز کیا کر رہے تھے, زمین کربلا کو جب بچی نہ مر جاتی تھی تو مر جاتی نہ لگاتے تھے. ایک بندہ عباس تڑپ رہے, کیا بولا اگر اتنا تک بچوں کا پانی دلا دوں. حسین نے کہا, بھیا میں پانی کی اجازت دیتا ہوں, لیکن میرے بھائی جنگ نہ کرنا, تجھے واسطہ ہے میرے بھائی کا, لیکن جنگ نہ کرنا. عزیزو جناب عباس جاتے ہیں, جیسے عباس نے قدم رکھا میدان میں قدم رکھا, دنیا سمجھ گئی کہ یہ عباس علی کی شجاعت کا نام ہے, عباس مظہر علی ہے. لہٰذا سب نے خیبر و خندق سنا ہوا تھا. ایک مرتبہ لشکر نے جھگڑنا شروع کیا, کسی کی مجال نہیں تھی, کوئی عباس کے سامنے آ تھا. عباس گئے فرات میں جا کے پانی بھرا, پانی بھرنے کے بعد عباس پلٹنا چاہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے ساتھ میں کہا, کیا دیکھتے ہو یہ خیام تک پانی پہنچنے نہ پائے. اگر یہ خیام تک پانی پہنچ گیا تو تم کبھی جنگ نہ جیت سکو گے, یہ خیام تک پانی نہ پہنچنے پائے. بس یہ کہنا تھا. عزیزہ کسی کی ہمت تو نہ تھی, کوئی عباس کے سامنے آتا, ایک شکلی بڑھتا ہے درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا, ایک بڑھتا عباس کا سیدھا شانہ سکوش گیا. عباس نے مشکور ہم کو اپنے الٹے ہاتھ میں لیا, ایک دوسرا شکلی بڑھا, اس نے دوسرا شانہ قطع کیا. عباس نے اس کو چھوڑ کر مشکیزے کو دانتوں میں دبایا, اور عباس کسی طرح چاہتے تھے کہ میں پانی لے کر پہنچ جاؤں. عزیزوں جو کربلا گئے ہیں وہ دیکھا ہوگا کہ عباس کی قبر پیچھے کی طرف ہے, شانہ آگے کٹا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیزوں جب شانہ کٹ چکا تو عباس آگے جا رہے تھے, لیکن ایک شکل نے سکینہ کی بچہ نشانہ لیا اور عباس کی آنکھ کو توڑ دیا. جب عباس کی آنکھ ٹوٹی بس سے پانی بہا تو عباس پلٹ گئے کہ میں قیام میں نہ جاؤں گا, میں تو اپنی بچی کو پانی کا وعدہ دے کے آیا تھا. عزیز عباس پلٹ گئے اور کہا, یا اللہ میرے بھائی میری مدد کو آ لیے. تو ایک شکی نے ایسا گھس مارا کہ عباس کا بند مارا ہو گیا, ایک نے ایسا تیر مارا کہ عباس کی آنکھ میں بے بس ہوا, عباس زمین پر آ کے گر پڑے. عزیزو ایک ذاکر تھا جو عباس کے بدلے پڑتا تھا, ایک مرتبہ رات کو سویا جناب فاطمہ کو خواب میں دیکھتا ہے, کہتے تو میرے لال کے بدلے نہیں پڑتا, کبھی بھی سارے بدلے پڑتا. پہچانے پر اپنے دانتوں پر اب بات کا سر رکھ کے کہتے ہیں بھائی یار کی مصیبت ہے، یہ کون سی مصیبت ہے؟ الانند کا طرح تحدی میرے بھائی تیری شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، تو نے اپنے بھائی کی کمر پر توڑ دیا۔ عجیب و گفتگو تھی۔ ایک بار عباس نے کہا مولا ساری عمر میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، میرے آقا میں نے ساری عمر آپ سے کوئی زبان دی تھی، آج میری خواہش ہے کہ عباس کی اگر پوری کر دے۔ مولا نے کہا کیا بھیا؟ کیا یہ خواہش یہ کہ بھیا میرا جنازہ خیام میں نہ لے جائیے گا، اس لیے مجھے بچوں سے آیا تھی، میں ان سے وعدہ کر کے آیا تھا، آپ نے کمائی اگر شرط قبول ہے میں میرا جنازہ لے کے نہیں جاؤں گا، لیکن ایک میری بھی شرط ہے، ایک میری بھی خواہش ہے، میرے بھائی وہ پورا کر دے۔ کیا مالا وہ کیا خواہش ہے؟ کیا خواہش یہ کہ تو نے ساری عمر مجھے اپنا آقا کہا، اپنا مولا کہا، آج تک بھائی نہیں کہا، آج تک دنیا سے جا رہا ہے، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہتے ہیں، مطلب سے بھائی کہا اور اب بات کا دم نکل گیا۔ حدیث حسین کے وعدے کے مطابق علم کو لیا، اب بات کے کٹے ہاتھوں کو لیا، اب خیام میں کوران کپا تھا، خیام میں کوران کپا تھا، خیام میں بچیوں میں کہنا شروع کیا، دیکھا میرا چچا نے جمع کر لیا، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، اور جب دیکھا بابا آئے اور دیکھا چچا ساتھ نہیں ہے، ایک بڑا بچی نے کہا بابا میرے چچا کہا ہے؟ حسین نے اپنے دامن کو ہٹایا، اب آ کر جو دامن ہٹایا تو بچی نے تو کٹے ہاتھوں کو دیکھا، کیا بابا یہ کس کے ہاتھ ہے؟
باتوں میں اسے یا اسے یا اسے یا اسے یا اسے